الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم. اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 اور 51 ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت جس کی تلاوت کی گئی ہے اس کے بارے میں نے کل کچھ باتیں بیان کر دی تھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر کچھ خصوصیات کا ذکر تھا. کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھیں اس لیے اس آیت کی دوبارہ آج تلاوت کی گئی. ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے. نیز اللہ نے غنیمت کو جو مال تمہیں عطا کیا ہے ان میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں, اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے. نیز کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہے. یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں اور تمہیں اس سے مستثنی کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان. ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو اور جس کو چاہو اپنے پاس رکھو, اور جن کو تم نے الگ کر دیا ہو ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں. اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور انہیں رنج نہیں ہوگا, اور تم انہیں جو کچھ دے دو گے اس پر وہ راضی ہو جائیں گی. یہ دونوں آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. ان میں سے میں نے جو بات بیان کر دی تھی وہ یہ کہ جن عورتوں کا آپ نے مہر ادا کر دیا ہے وہ تمام کی تمام عورتیں آپ کے لیے حلال, اور یہ بات میں نے بتا دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک جتنی بھی بیویاں تھیں ان سب کا مہر ادا کر دیا تھا, اور آپ کی عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ کے ذمے جو حق ہوتا تھا وہ اپنے ذمے باقی نہیں رکھتا تھا بلکہ فوری طور پر اس کو ادا کرنے کی فکر فرماتے تھے, جس میں ہمارے لیے بھی ترغیب ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں. اسی طریقے سے وہ لونڈیاں اور کنیزیں جو مال غنیمت میں حاصل ہوئیں وہ بھی آپ کے لیے حلال. آج جو بات ہے وہ یہ کہ وہ بنات عمی کا وہ بنات عماتک، آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کے پھوپھی کی بیٹیاں، اسی طرح ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں، لیکن ان کے ساتھ جو شرط لگائی ہے اللہ نے وہ یہ اللتی حاجر نماک، یعنی وہ یہ وہ رشتے دار عورتیں ہیں جو آپ کی ماموں زاد، چچا زاد، تایا زاد جو بھی ہیں، شرط یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وجہ یہ ہے کہ خاندان کی عورتوں کو عام طور پر بحیثیت خاندانی ہونے کے ناز ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک تو اس کا کانٹا نکالا، اور دوسری بات یہ کہ جو عورتیں ہجرت کریں گی تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف اٹھائی. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی ہو، اگر آپ سے پہلے کسی نے ہجرت کر لی بعد میں کر لی، لیکن یہ کہ انہوں نے اگر ہجرت کر لی تو ان سے آپ کا نکاح بھی حلال ہوا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، وہ فرمایا کرتی تھی کہ میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نہیں ہوا کہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ جب فتح مکہ ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلقاء میں سے تھی کہ نہ جن کو قیدی بنایا اور نہ جن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا، بلکہ ان کو آزاد کر دیا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزیز رشتے دار تھیں، وہ ماموں کی بیٹیاں ہوں، خالاؤں کی ہوں، چچاؤں کی ہوں، ان سب کے لیے شرط تھی کہ بشرطے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ انسان کو مجاہدہ، ہجرت میں انسان کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے. تو جو خواتین آپ کے ساتھ آپ کے بعد یا آپ سے پہلے اگر ہجرت کی ہوتی انہوں نے، تو یقیناً اس میں ان کے لیے مجاہدہ تھا، دینی تعلیم تھی، تو یہ ایک شرط اللہ نے ان کے ساتھ لگا دی. اسی طریقے سے ایک اور یہاں پر خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی. یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ عام عورتوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ہجرت کی شرط نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان خالزاد ماموزادوں سے شادیوں کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ ہجرت انہوں نے کی ہو. اسی طریقے سے وامرأت مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، کوئی مومنہ عورت، اس سے ایک شرط یہ لگا دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کسی یہودی سے، کسی نصرانی سے نکاح نہیں کر سکتے عورت سے، جبکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان کسی یہودی عورت سے یا نصرانی سے نکاح کرنا چاہے تو شرط جائز ہے، اگرچہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے اس کے دین کے اعتبار سے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن شرعاً ناجائز نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوائے مومنہ عورت کے کسی یہودی، کسی نصرانی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ام وہبت نفسہا، یعنی ایک تو یہ کہ شرط لگائی کہ مومنہ ہو، اور پھر وہ مومنہ عورت اگر وہ اپنا نفس آپ کو ہبا کر دے، یعنی بغیر نکاح کے آپ سے نکاح کے لیے تیار ہو، شادی کے لیے تیار ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، تو آپ کے لیے حلال ہے. یعنی بغیر مہر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے تھے کسی مومنہ عورت سے. لیکن یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے فائدہ کبھی نہیں اٹھایا. حالانکہ ایک روایت میں غالباً آتا ہے کہ ایک خاتون نے اس کی پیشکش کی تھی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے خود اس سے نکاح نہیں کیا، البتہ اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح کسی اور سے کرا دیتا ہوں. چنانچہ اس کا نکاح کسی پھر مومن مرد سے کرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے بہت سی، یعنی بغیر مہر کا معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جن کو مہر ادا نہ کیا ہو، بلکہ آپ نے مہر بھی پورا پورا ان کو ادا کیا. تو یہاں پر بھی جو ایک خاص تھی کہ اگر کوئی عورت اپنے نفس کو ہبا کرنا چاہتی تو آپ کے لیے وہ حلال تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ساری زندگی میں کبھی اس رخصت پر عمل نہیں کیا. اس لیے اللہ نے فرما بھی دیا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں. اس میں اعزاز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مہر کے بغیر نکاح کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور بغیر مہر کے نکاح کیا ہے، تو اگرچہ نکاح ہو جائے گا لیکن مہر مثلی واجب ہوگا دینا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مہر کے بغیر ہو، بلکہ مہر مثلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے خاندان کی جو پھوپھی، چچی یا اور دیگر جو خواتین ہیں، ان کا جو مہر عام طور پر مقرر ہوا ہوا ہے، اسی قسم کا مہر اس کا بھی مقرر کیا جائے گا، اس کو مہر مثلی کہا جاتا ہے. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيما. یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے ہیں, دوسرے معاملوں کے لیے نہیں. ہمیں وہ احکام خوب معلوم جو ہم نے آپ کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر عائد کیے ہیں اور تم ان سے مستثنا کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے. دیکھیے بعض چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا ہے اور بعض چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا کیا ہے, لیکن پابند کرنے میں بھی آپ کی راحت ہے اور جہاں مستثنا کیا ہے اس استثنا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت ہی کا خیال رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی اگر بعض قیدیں اور پابندیاں لگائی گئی ہیں تو ان پابندیوں میں ان کے لیے راحت کا سامان ہے, جیسے کہ اگلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ترجی منتشا منہن ہو تو بھی لئی کا منتشا, ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری شرعاً واجب نہیں تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھیں. کیونکہ شرعاً یہ واجب ہے عام لوگوں کے لیے کہ اگر کسی ایک عورت کے پاس ایک رات گزارتا ہے تو دوسرے کے پاس بھی دوسری رات گزارنی ضروری ہے, اگر کسی کے پاس ایک ہفتہ رہتا ہے دوسرے کے پاس بھی ایک ہفتہ رہنا ضروری ہے. یعنی یہ مساوات انصاف کرنا ضروری ہے, لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی مستثنا فرما دیا کہ آپ کا جس کے پاس جی چاہے آپ جا سکتے ہیں, آپ کے لیے باری کی کوئی قید اور کوئی شرط نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ آپ کا جہاں جی چاہا چلا گیا, بلکہ آپ نے باریاں مقرر فرمائی تھی اور ہر ایک کے ساتھ انصاف فرمایا کرتے تھے. بلکہ جب آپ کا آخری وقت ہے یعنی عالم نزا یعنی وہ بیماری جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے وہ پیش آئی, تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین سے بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کی اجازت لی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے چونکہ اس میں منتقل ہونے میں آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بیماری کا عالم یہیں گزاروں. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی خواتین سے, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اب یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس میں رخصت اور خواتین کے لیے پابندی ہے کہ ان پر یہ کوئی وہ پابندی وہ ان کا حق نہیں تھا. وجہ یہ تھی کہ جب انہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ استحقاق کے بغیر ہمیں حق مل رہا ہے تو اس سے زیادہ خوشی ہوگی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمایا. تو ان کی ذہن میں سمجھ میں یہ بات آ بھی رہی تھی کہ یہ استحقاق ہمارا تھا نہیں, اگر نبی چاہتے تو ہمارے پاس نہ آتے, کہیں اور رات گزارتے کہیں اور رہتے, کیونکہ اللہ نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن اس کے باوجود ہمیں ہمارا حق دیا جا رہا ہے مل رہا ہے اور باری کا خیال رکھا جا رہا ہے, تو یقیناً وہ اور زیادہ ممنون ہوں گے آپ کی اور ان کا دل خوش ہوگا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو, جس کو چاہو اپنے پاس رکھو, تم پر کوئی ضروری نہیں, اور جن کو تم نے الگ کر دیا ہو ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں. اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور انہیں رنج نہیں ہوگا, کیونکہ استحقاق سے زیادہ ان کا حق مل رہا ہے, اور تم انہیں جو کچھ دے دو گے اس پر سب کی سب راضی رہیں گی. یعنی اگر آپ ایک رات رہنا چاہیں, ایک دن رہنا چاہیں, 2 دن رہنا چاہیں, تو وہ خوش ہوں گی کہ چونکہ یہ ہمیں استحقاق کے بغیر ہمیں یہ حق دیا جا رہا ہے, ہمارا حق نہیں ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں یہ حق مل رہا ہے, اس سے ان کی آنکھیں خوش ٹھنڈی ہوں گی. ذالک ادنی ان تقر اعینہن, اسی کو فرمایا کہ اس بات میں اس کی توقع زیادہ ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. ولا یحزننا, اور وہ غمگین نہیں ہوں گی, انہیں رنج نہیں ہوگا. ویرضین بما آتیتہن کلہن, اور تم انہیں جو کچھ دے دو گے اس پر وہ سب کے سب راضی رہیں گی. اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں, اور اللہ علم اور حلم کا مالک. اس کے بعد ایک اور آیت ہے, آیت نمبر 52, لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, کہ تمہارے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے. اس کے بعد پہلے اجازت دی تھی کہ ہم نے حلال کر دی ہے تمہارے لیے, لیکن اس میں دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو شرائط یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، یعنی اگر تمہارے خاندان کی عورتیں ہیں تو وہ ہوں جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ، اور اگر مومنہ ہو، اگر کوئی اور عورت ہو تو وہ مومنہ ہو اور اس نے بغیر مہر کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا ہو، اور آپ کو بھی آپ نے بھی ارادہ کیا ہو بشرطے کے. اس کے علاوہ کوئی اور حلال نہیں ہے. ایک تو یہ تفسیر ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں اس وقت، ان عورتوں کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور عورت اب آپ کے لیے حلال نہیں رہی. اور اس کی تفسیر میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ چونکہ ان خواتین نے بڑی قربانی دی اس اعتبار سے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کو پسند کیا، جب انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ بھئی چاہو تو تم دنیا پسند کر لو تمہیں دے دی جائے گی، اور چاہو تو اللہ اور رسول کو اختیار کر لو لیکن پھر تم پر اسرا تنگی اور تکلیف کا زمانہ ہوگا، وہ تمہیں گزارنا ہوگا. تو ان عورتوں نے اس اختیار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو اپنے لیے پسند کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اکرام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر پابند کر دیا کہ اب ان کے بعد آپ کسی اور سے نکاح نہیں کریں گے. تو اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو بھی نکاح کیے اللہ کی مرضی سے کیے، اللہ نے جب روک دیا تو مزید نکاح بھی نہیں کیے. اور یہاں یہ بات مزید فائدے کے لیے سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کا جو معاملہ ہے، یعنی آپ نے کئی بیویاں کی ہیں، تو اس کی بھی حقیقت ہمیں سمجھ لینی چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اس وقت جبکہ ان کی عمر 40 سال کی تھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی، اور یہ نکاح پھر 25 سال تک باقی رہا. گویا کہ حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال کی تھی، اور یہ نکاح اس وقت تک رہا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 50 سال تو آپ کی عمر تھی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور وہ 65 برس کی تھیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. اور ان کے انتقال کے بعد پھر آپ نے جو نکاح کیا وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی معمر خاتون تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسی عورت تھی کہ جو نوجوان عورت ہو، بلکہ معمر خاتون تھی. اور وہ آپ نے جب نکاح کیا تو آپ کی عمر مبارک غالباً 53 یا 54 سال کی تھی. تو گویا 54 سال تک ایک ہی نکاح آپ کا رہا، یعنی 50 سال تک حضرت خدیجہ سے، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت سودا سے نکاح کیا. 54 برس کی عمر تک حضرت سودا، یعنی ایک بیوی آپ کے پاس تھی. اب 54 برس کے بعد آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر نکاح کوئی کرتا ہے تو جوانی میں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے بھی اس کی اجازت تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ 54 برس کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، جو واحد ایسی خاتون ہیں جن کا نکاح مکے میں ہوا تھا، اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصتی ان کی مدینہ منورہ میں عمل میں آئی. تو یہ واحد خاتون ہیں جو کنواری تھیں، اس کے علاوہ باقی جتنی خواتین تھیں یا متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں، اور اس میں بہت سی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے نکاح کیا تو یہ یہودی تھی، اور ان سے نکاح کے بعد یہودیوں نے آپ سے دشمنی میں کمی کر دی تھی، یعنی اس سے پہلے بہت زیادہ دشمن تھے، لیکن اس نکاح میں یہ حکمت اور مصلحت پوشیدہ تھی کہ اس کے بعد بہت سے یہودی بھی مسلمان ہوئے، اور یہودیوں کی جو دشمنیاں تھیں وہ بھی قدرے کم ہو گئیں. بات یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگ جب کسی قبیلے کی عورت سے شادی کر لیتے تھے تو وہ پورے قبیلے کا داما سمجھا جاتا تھا، اور پورا قبیلہ اس کا ادب اور احترام کرتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے قبیلے کی فلاں لڑکی کا جو ہے شوہر ہے، اس اعتبار سے وہ اس کا خیال کرتے تھے. حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو نکاح ہوا، تو اس میں یاد رکھیے کہ سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں یہ مسلمان بھی ہو گئی تھی، بلکہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی، اور وہیں پر ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، تو ان کا نکاح جو ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حبشہ میں ہوا. وہاں کے جو نجاشی بادشاہ تھے انہوں نے آپ کا نکاح کرا، تو یہ ایک نکاح وہاں پر ہوا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے کہا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرد ہیں کہ جن کی ناک کو کاٹا نہیں جا سکتا اور جنہیں نیچا نہیں دکھایا جا سکتا. اس سے بھی بہت فرق پڑا. اسی طریقے سے اور بہت سے نکاح جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ بعض قبیلے جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ نبی کے گھرانے کی تعلیمات جو ہے مسلمان گھرانوں میں ہوں. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہزاروں حدیثیں جو ہے وہ مروی ہیں، اور تقریباً 200 اس سے زیادہ جو ہے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. اسی طریقے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی سینکڑوں حدیثیں جو ہیں وہ مروی ہیں، اور دیگر امہات المومنین، ان سے بھی یقیناً بہت ساری مرویات ہیں موجود، اور ان سے بھی بہت سے گھر کی جو باتیں تھیں وہ دوسرے مسلمان گھرانوں کی عورتوں تک پہنچی، جس سے یقیناً ایک بڑا عظیم علم اور نفع حاصل ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 54-55 سال کی عمر میں، یعنی آپ کی یہاں دو بیویاں جمع ہوئی تھیں، اس کے بعد باقی جتنے نکاح ہوئے ہیں تو کل جو ہے وہ یعنی 63 سال کی عمر میں تو آپ کا انتقال ہو گیا. تو 55 سال کے بعد جو نکاح ہوئے ہیں تو گویا یہ سمجھ لیجیے کہ 8 سال کی میں عمر باقی نکاح ہوئے جمع ہوئے، گویا کہ 6-7 بیویاں جمع ہوئی، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی، اور چونکہ ان خواتین نے قربانیاں بھی تھیں اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پابندی لگائی گئی کہ آپ اس کے بعد اب کوئی کسی اور عورت سے نکاح نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو بھی اس یعنی ان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کریں، آپ کے لیے بھی جائز نہیں کہ ان کے بعد کسی اور سے نکاح کریں. ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے. اس سے مفسرین کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ نکاح اگر کسی سے کیا جائے تو ایک نظر دیکھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی عورت آدمی کو دیکھ سکتی ہے اور مرد جو ہے وہ عورت کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ولو اعجبک حسنہن، کسی کا حسن تبھی اچھا لگتا ہے جب اس کو آدمی دیکھے، اس کے بغیر تو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ بعض وہ حسین ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہاں سے جو بات نکلی وہ یہ، تو بہرحال ایک نظر جائز ہے، حرج نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں جو چیزیں ہیں یقیناً وہ بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں کہ بعض لوگ تو یعنی کئی سال جو ہے وہ کہتے ہیں شادی سے پہلے جی ہم سال دو سال جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار کے دیکھیں گے اس کے بعد نکاح کریں گے. آج کل کے یہ معاملات ہیں، آپ جانتے ہیں اخبارات میں اس قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں. تو شریعت نے ایسی بے حیائی سے منع کیا ہے. البتہ جو چیز جائز ہے وہ یہ کہ ایک نظر آدمی ڈال سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، البتہ تنہائی میں گفتگو کرنا یہ جائز نہیں. آج کل ہمارے یہاں اگر کسی سے منگنی ہو جائے تو اسے مکمل کھلی چھوٹ دے دی جاتی ہے، اور وہ جی چاہے تو اس کا گھر سے باہر بھی لے جا کے پھر سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، بغیر منگنیوں کے بھی لوگ لے جاتے ہیں. لیکن منگنی ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ آزادی سمجھی جاتی ہے کہ صاحب اس سے تو ہمارا نکاح ہونے والا. بھائی نکاح ہونے والا ہے یقیناً، لیکن ابھی نکاح ہوا نہیں. جب نہیں ہوا تو وہ ویسی ہی غیر محرم ہے جیسا کہ پہلے تھی، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آج ہمارے یہاں اس قسم کے معاملات رواج پا گئے ہیں جو خلاف اسلام اور خلاف شریعت ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس سے آگے جو احکامات ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خصوصیات کا ذکر ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب پیر کے دن درس قرآن مجید ہوگا، اس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.